is our bbcworldservice.com.
جمعرات 7 اگست کی صحبین کے ساتھ میں ہمارا صدر کا سلام ہوں. شدت پسند داعش نے شمالی عراق کے مزید شہروں پر قبضہ کر لیا. کرد فوج کی پسپائی, ہزاروں عیسائی بے گھر. کیا داعش کو روکا جا سکے گا؟
اس طرح کی فورسز دہشت گردی کریٹ کرتی ہیں, ڈرانے والی فورس کی طرح سے پروجیکٹ کر سکتی ہیں, پر ان کا ٹکنا اور رہنا بالکل پاسبل نہیں ہے, کبھی بھی پاسبل نہیں ہوا ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. شمالی عراق میں عیسائی اقلیت کے سب سے بڑے قصبے قراقوش کے اسلامی شدت پسند گروپ داعش کے کنٹرول میں آنے کے بعد وہاں سے ہزاروں عیسائیوں کی ہنگامی نقل مکانی کی اطلاعات ملی ہیں. حمیرہ کمل.
سلطنت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے کردوں کی پیشمرگہ فوج سے علاقے کا قبضہ حاصل کر لیا ہے, جو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے تھے. مقامی پادری نے بی بی سی کو بتایا کہ عسکریت پسندوں نے دیگر علاقوں اور گاؤں پر بھی قبضہ کر لیا ہے. انہوں نے جنگجوؤں پر مسیحی علاقوں میں لوٹ مار کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے, جہاں وہ ہزاروں سال سے آباد تھے. زیر قبضہ علاقوں سے مسیحی افراد بڑی تعداد میں نقل مکانی کر رہے ہیں. ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یزیدیہ اقلیت سے تعلق رکھنے والے ان افراد کو پہاڑوں سے بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے, جو عسکریت پسندوں کے اپنے علاقوں پر حملے سے قبل پہاڑوں میں چھپ گئے تھے.
ادھر شمالی عراق میں کرد علاقے کے شہر کرکوک میں 2 کار بم دھماکے ہوئے ہیں, جن میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق دھماکے اس مسجد کے قریب ہوئے جہاں شیعہ پناہ گزینوں نے پناہ لے رکھی تھی. پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان غزہ کے معاملے پر ہر ممکن کوششیں کر رہا ہے, لیکن فی الحال اسلامی ممالک کے سربراہوں کا اجلاس بلانے کا معاملہ زیر غور نہیں. دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے بتایا کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز 12 اگست کو جدہ میں غزہ کے مسئلے پر اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم او آئی سی کی ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے. ادھر جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نے بتایا ہے کہ انہوں نے حکومت کے سامنے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں ایک فارمولا رکھا ہے, جس پر اب حکومت کے فیصلے کا انتظار ہے. سراج الحق.
دونوں فریقوں کو سن کر اور حالات کو جھانچ کر ہم نے فارمولا مرکزی حکومت کی خدمت میں رکھا ہے. ہم اب اس کا انتظار میں ہیں کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے اور کتنا سنجیدگی کے ساتھ 14 اگست سے پہلے مسائل حل کرنے کے لیے اقدام کر رہی ہے.
روس نے یورپی یونین سے خوراک کی درآمدات پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے. امریکہ نے روس پر اس کی یوکرین سے متعلق پالیسی کی وجہ سے پہلے ہی پابندی عائد کی ہوئی ہیں. روس کے وزیر اعظم دیمتری مادیدیو نے پابندیوں کا اعلان ایک سرکاری اجلاس میں کیا. دیمتری مادیدوف کہہ رہے ہیں کہ روس گائے اور سور کے گوشت, پھلوں اور سبزیوں, پولٹری اور سمندری خوراک, پنیر, دودھ اور دیگر ڈیری مصنوعات کی یورپین یونین میں ممالک امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا اور برطانیہ سے درآمد پر مکمل پابندی لگا رہا ہے. مصر کے مصالحت کار اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کے تیسرے اور آخری روز بھرپور کوششیں کر رہے ہیں کہ اس جنگ بندی میں توسیع کر دی جائے. بالواسطہ مذاکرات قاہرہ میں جاری ہیں. اسرائیل نے جنگ بندی جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کی ہے, جبکہ فلسطینی غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں. اسرائیل چاہتا ہے کہ حماس سمیت دیگر عسکریت پسند گروپ غیر مسلح ہو جائیں. ادھر فلسطینی غزہ میں خوراک کا ذخیرہ کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں یہ واضح نہیں ہے کہ لڑائی دوبارہ شروع ہوگی یا نہیں. ادھر لائبیریا نے جان لیوا ایبولا وائرس پھیلنے کی وجہ سے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. اس وائرس سے اب تک 300 شہری ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ مزید 150 اس کا شکار ہیں. ملک کی صدر ایلن جانسن سرلیف کا کہنا ہے کہ ملک کی بقا کے لیے غیر معمولی اقدامات کرنے ہوں گے. ایلن جانسن سرلیف کہہ رہی ہیں کہ ایبولا کی ہلاکت انگیزی اور شدت کو روکنا اب کسی بھی سرکاری ادارے یا وزارت کی قانونی ذمہ داریوں کی حد سے تجاوز کر چکا ہے. مرض کا تیزی سے پھیلنا اور اس کے نتائج بے چینی میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں, جو کہ سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کو متاثر کر رہی ہے اور ریاست کی بقا کے لیے خطرہ بن رہی ہے. لائبیریا کی حکومت اور عوام کو ریاست اور عوام کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے غیر معمولی اقدامات کرنے ہوں گے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری افغانستان میں صدارتی انتخابات کے امیدواروں کے درمیان مذاکرات کے لیے افغانستان پہنچے ہیں. وہ دونوں فریقین عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی سے ملاقاتیں کریں گے اور موجودہ صدر حامد کرزئی سے بھی متنازع انتخابات پر گفتگو کریں گے. جان کیری غیر طے شدہ دورے پر افغانی فوجی کے ہاتھوں امریکی جنرل کی ہلاکت کے دو روز بعد افغانستان پہنچے ہیں. امریکی انٹیلیجنس کے سابق اہلکار ایڈورڈ سنوڈن کے وکیل کا کہنا ہے کہ روس نے انہیں 3 سال کا رہائشی اجازت نامہ دیا ہوا ہے. ذیشان ظفر.
واشنگٹن مسٹر سنوڈن پر قومی سیکیورٹی کے ادارے کی متعدد معلومات مختلف اخبارات کو فراہم کرنے پر مقدمہ چلانا چاہتا ہے. ان معلومات سے عام شہریوں کی فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے بڑے پیمانے پر نگرانی کا امریکی پروگرام منظر عام پر آ گیا تھا. ایڈورڈ سنوڈن امریکہ کو مطلوب ہیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف.
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں, علم کی بجائے جہالت ہو, روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو, آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو, دہشت گردی ہو, امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیرمین بی بی سی کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ سیاست میں فوجی تالے آزماؤں کی مداخلتوں سے بھری پڑی ہے. اس بارے میں ایک سینئر صحافی عارف نظامی سے ایک تفصیلی گفتگو آگے آنے کو ہے, لیکن اس وقت ہم آپ کو اس کی ایک جھلک سنواتے ہیں.
آپ نے کیانی صاحب کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ تو کہنے لگے میں نے دی نہیں ہے, انہوں نے لے لی. تو میں نے پوچھا کس نے لے لی؟ تو اس نے کندھے کی طرف اس طرح اشارہ کیا کہ جی انہوں نے لے لی.
یہ تفصیلی گفتگو آپ کو آگے چل کر سنوائیں گے, لیکن یہاں پر عراق کی صورتحال اور وہاں رونما ہونے والے واقعات اس وقت پروگرام میں ہمارا بڑا موضوع ہیں. یہاں شمال میں قرقوش پر اسلامی شدت پسند گروپ کے قبضے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں عیسائی آبادی کے جان بجا کر بھاگنے کی اطلاعات ملی ہیں. ریاست اسلامیہ نامی شدت پسند گروپ داعش نے نینوا صوبے میں قرقوش قبضے پر گزشتہ شب قبضہ کر لیا تھا. اس سے پہلے کرد فوج وہاں سے نکل گئی تھی. داعش کی حکمت عملی ہے کیا؟ کیا اس کی پیش قدمی روکی جا سکتی ہے؟ عراق میں نئی حکومت کی تشکیل کس مرحلے میں ہے جو اس خطرے سے نمٹ سکے؟ اس سب کا ہم تفصیل سے ذکر کریں گے آگے چل کر, لیکن پہلے قرقوش پر قبضے کا احوال سنیے ثقلین امام سے.
قرقوش میں داعش یا دولت اسلامیہ نامی شدت پسندوں کی کامیابی کے بعد اب بے گھر ہونے والے ہزاروں افراد کا ایک اور ریلا شمالی عراق سے محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں دربدر ٹھوکریں کھا رہا ہے. شدت پسندوں کے بارے میں ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شمالی عراق کے شہروں اور قصبوں پر قبضے کے بعد وہاں پکڑے جانے والے اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا قتل عام کرتے ہیں. قرقوش شمالی عراق کے سب سے بڑے شہر موصل اور کردستان کے مرکزی شہر اربیل کے درمیان واقع ہے. قرقوش ایک عیسائی اکثریتی شہر ہے, مگر اب عیسائی آبادی کا بڑا حصہ شہر چھوڑ چکا ہے. اس شہر پر شدت پسندوں کے حملے کے وقت اس کا دفاع کرد عسکری تنظیم پیش مرگا کے ہاتھ میں تھا, مگر وہ پسپا ہو گئی. اس سے قبل چند دن پہلے جب شدت پسندوں نے موصل کے مغرب میں شام کی سرحد کے قریب سنجار نامی شہر پر قبضہ کیا تھا تو وہاں بھی پیش مرگا دفاع کرنے میں ناکام ہو گئے تھے. سنجار یزیدی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا شہر تھا. خبروں کے مطابق 2 لاکھ سے زیادہ یزیدی افراد اس شہر سے بے گھر ہوئے, اور بعض اطلاعات کے مطابق شدت پسندوں نے 2000 سے زائد یزیدی شہریوں کو قتل کیا تھا. سنجار کے ہزاروں یزیدیوں نے بے گھر ہونے کے بعد قریبی شہروں میں پناہ لی تھی, جہاں ان کے پاس نہ پانی, نہ خوراک, نہ سر چھپانے کے لیے کوئی کیمپ ہے. ان پناہ گزینوں کے کئی بچے خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں. کرد فوج پیش مرگا کی پسپائی کے بعد اب تشویش تیزی سے بڑھ رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ قرقوش شہر سے پیش مرگا بغیر کسی مزاحمت کے پسپا ہو گئی تھی. اس علاقے کے عیسائی راہب نے بی بی سی کو بتایا کہ اسلامی شدت پسند داعش عیسائی شہروں اور قصبوں پر قبضے کے بعد وہاں لوٹ مار کر رہے ہیں. اس دوران اب سے کچھ دیر قبل کردوں کے کنٹرول کے ایک شہر کرکوک میں بم دھماکے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کی رپورٹوں پر مبنی تفصیلات پیش کر رہے تھے ثقلین امام. اور اقلیتی عیسائی برادری کی حالت زار کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے ہم نے روم میں فرانسس پال مونڈو سے رابطہ کیا. جو یورپ میں پاپائیت کے مرکز ویٹیکن سے وابستہ ہیں.
جی ہماری اطلاعات کے مطابق کہنا یہ ہے کہ تقریباً 100,000 کے قریب ہیں جو موصول کے ارد گرد علاقوں سے مجبور ہو گئے ہیں جانے کے لیے اتنی سخت دھوپ میں, اور اتنے ان کو یہاں تک بھی موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ پہننے کے لیے کپڑے لے جائیں, کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز لے جائیں. ان کو بہت مجبور کیا گیا ہے اس سخت گرمی میں.
تو یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, یہ کچھ پتہ ہے کہ یہ کس طرف کو نکل رہے ہیں؟
یہ ان کے پاس اور کوئی رستہ رہا ہی نہیں بیچارے لوگوں کے لیے, تو یہ اتنی دھوپ میں پیدل چل کے جا رہے ہیں ابھی کردستان کے علاقوں کی طرف. تو وہاں تو پہلے ہی بہت سی پناہ گزین ہیں, اور پناہ گزینوں کے ابھی بہت یہ بھی ادھر چلے گئے تو بہت خطرناک حالات پیدا ہو جائیں گے. بیچاروں کے لیے کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں, اگر ان کو آئندہ دنوں میں کوئی کھانے کے لیے چیز نہ ملی, کچھ پہننے کے لیے کپڑے نہ ملے, تو یہ تو بیچارے ایک عالمی طور پر اتنے لوگوں کی, یہ تو خدا نہ کرے ایسا ہو جائے, یہ تو بیچارے مر جائیں گے. یہ ان میں سے کچھ بوڑھے لوگ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں, اور ظلم تو یہ ہے کہ وہاں کی ان میں کچھ عورتیں بھی شامل ہیں جن کے جو حمل میں ہیں.
عیسائی برادری مسائل میں مبتلا, اور یہ بتا رہے تھے فرانسس پال منڈو جو ویٹیکن سے وابستہ ہیں روم میں. اور ایسے میں جبکہ عراق کے شمال میں ایک بڑا خطرہ اتنی شدت اختیار کر رہا ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہیں, عراق کے مرکز سے کیا اطلاعات ہیں؟ آخر عراق کے تینوں بڑے گروپس میں اختلافات کی ایسی نوعیت کیا ہے کہ وہاں کوئی حکومت بنی نہیں پا رہی؟ عراقی امور پر نگاہ رکھنے والے امریکہ میں جنوبی ایشیا اور مشرقی وسطی امور کے ایک نجی تحقیقاتی ادارے سے منسلک کامران بخاری یہ کہتے ہیں کہ صورتحال اتنی مایوس کن نہیں.
دیکھیے ماں پارا, عراق جب سے یہ نیا عراق بنا ہے, معرض وجود میں آیا ہے, تب سے یہ ایک نارم ہے وہاں پہ. اگر آپ سن 2005 کے جو دسمبر کے الیکشن تھے, جب دستور پہلی دفعہ بنا تھا اور اس کے ایک مہینے کے بعد, دو مہینے کے بعد الیکشن ہوئے تھے, اس کے بعد بھی 6 مہینے لگے تھے حکومت بننے میں. پھر اس کے بعد جو 2010 میں ہوا تھا اس میں پھر 9 مہینے لگے, اور اس دفعہ جو ہے وہ 30 اپریل کو الیکشن ہوئے ہیں. اور جو ہے جو پیش رفت دیکھ رہے ہیں وہ ہم پہلے سے بہتر دیکھ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اسپیکر جو ہے وہ الیکٹ ہو چکا ہے, اس کے بعد جو ہے صدر جو ہے الیکٹ ہوئے ہیں, اب وزیر اعظم کا انتخاب ہونا باقی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہفتوں میں یہ ہو جائے گا. تو اگر آپ اس کو ماضی کے پس منظر میں دیکھیں تو یہ جو حکومت کا تشکیل دینا جو ہے یہ مرحلہ اتفاق خاصا تیز جا رہا ہے.
کیا داعش کے خطرے کے پیش نظر عراق میں بغداد میں جو مرکزی حکومت ہے نوری المالکی کی, وہ سنی گروپوں سے ان کے ساتھ کچھ زیادہ نرمی سے پیش آنے کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو؟
جی نظر تو آ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ تھنگز فرسٹ, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلی مانگ ہے وہ اپنا سنیوں کی, وہ یہ ہے کہ وہ نوری المالکی پہ کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں رکھتے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ہٹا دیا جائے. اور اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ جو شیعہ اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بخوبی اس جو ہے نا مہم سے واقف ہیں, وہ خود بھی چاہ رہے ہیں کہ جو ہے دو ٹرمز ہو چکی ہیں, اب دو سے زیادہ نہیں دینا چاہ رہے نوری المالکی کو, لیکن اس پہ ابھی ان کے اندرونی طور پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو پا رہا. اس میں ایران بہت بڑے پیمانے پہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے استعمال کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے,
اور ایران کا وزن کس طرف ہے؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک حالات ایسے جو ہے نہج پہ آ چکے ہیں کہ جو ہے ایران بھی جو ہے وہ اکتا گیا ہے. ایران کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے جو مفادات ہیں ایران کے وہ اسی میں ہیں کہ نوری المالکی جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ مزید ایک اور ٹرم کے لیے آگے نہ آئیں, کیونکہ مزید حالات خراب ہوں گے. وہ پہلے سے بڑے سالوں سے جو ہے ان سے نالاں ہیں کہ وہ ان کی سیاست نے, ان کی پالیسیوں نے جو ہے وہ بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہوم ورک کیا جا رہا ہے, اور چونکہ جیسے پہلے ذکر ہوا کہ شیعہ بھی اتنے زیادہ دھڑ ہیں ان کے درمیان, تو سب کو ایک ساتھ ایک جگہ پہ اتفاق رائے قائم کرنا اس میں وقت لگتا ہے, کیونکہ کچھ جو ہے اشارے مل رہے ہیں کہ بالآخر جو ہے وہ جو ریپلیسمنٹ ہے اس کے اوپر اتفاق رائے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک شارٹ لسٹ تیار ہو چکی ہے کہ کون ان کے جانشین کون ہوں گے. تو یہ جو داعش کا جو ایک میں سمجھتا ہوں جو اسپیکٹر ہے, اس کی حقیقت سب کے سامنے آیا ہو جائے گی. ابھی جو ہے یہ لارجر دین لائف نظر آ رہا ہے جو کہ بیسیکلی غیر معمولی ایک چیز ہے.
ایک تحقیقاتی ادارے سے منسلک تجزیہ نگار کامران بخاری اور جو بات کر رہے تھے حکومت کی تشکیل کی, لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت کی تشکیل تو پا رہی ہے لیکن عراق کی اپنی فوج بھی ہے, کرد بڑے منظم جنگجو ہیں, اس کے باوجود شدت پسند داعش پے در پے آگے بڑھ رہی ہے, تو آخر ایسی کیا بات ہے؟ کیا یہ پیش قدمی ہتھیاروں کے بلبوتے پر ہو رہی ہے یا اس کا کچھ اور بھی سبب ہے؟ یہ ہم نے جاننا چاہا ڈاکٹر سوارن سنگھ سے جو دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور سیکیورٹی کے معاملات اور تنازعات کے حل اور امن جیسے موضوعات پر تحقیق کا بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں. ڈاکٹر سوارن سنگھ,
آسان طریقے سے سوچیں تو ایک اسلامک ودوان ہوئے ہیں ابو بکر ناجی, انہوں نے ایک کتاب لکھی دا مینجمنٹ آف سیویجری. وہ جانتے ہیں کہ آئی ایس آئیس دا داعش کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے, اور اس کے سامنے کسی بھی ٹرینڈ فورس کو یا ڈیڈیکیٹڈ فورس کو رکنا اس لیے مشکل ہے کہ ان کی رننیتی بڑی عجب ہے. ان کی رننیتی ہے کیول ہریس کرنے کی, ہریس کر کے فورسز کو ایگزاسٹ کرنا ہے, اور ان کی جو امید ہے اس کو کمزور کرنے پر ان کی اسٹریٹجی ہے. کوئی ان کو جگہ روکنے کی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی ان کو شہر روکنے کی جلدی نہیں ہے, ان کو ان کی ول پاور توڑنے کی ایک جو ہے وہ رننیتی ہے.
یعنی ڈرا دھمکا کے خوف پیدا کر کے,
خوف بھی ہریسمنٹ کے ساتھ اور ایگزاشن کے ساتھ. خوف کیول وائلنس کے ذریعے نہیں, پر وائلنس کا ڈائریکشن جو ہے وہ ایگزاسٹ کرنے کی طرف ہے کہ اینیمی فورسز پوری طرح سے ایگزاسٹ ہو جائیں اور پوری امید چھوڑ دیں.
تو چلیے ایک تو یہ مان لیا کہ ایک تو ان کے پاس یہ خوف کی ہراسمنٹ کی ایک حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی ہے, لیکن ہتھیار بھی تو ہوں گے نا ان کے پاس, اور کس قسم کے ہتھیار ہیں؟
ہتھیار تو دیکھیں, بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا میں جتنی بھی فوجیں یا جتنے بھی آتنکوادی لڑتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہتھیاروں سے لڑتے ہیں. تو بیسیکلی اسمال آرمز, آٹومیٹک ویپنز, یہ سب دونوں طرف سے استعمال ہو رہا ہے. پر اس میں خاص بات یہ دیکھیں کہ پھر رنڈیتی ان کی دیکھیں, اسٹریٹجی جو ہے داعش کی وہ تھوڑی سی الگ ہے. وہ یہ ان کی کوشش ہمیشہ سے رہی ہے, شروع سے ہی جب ان کے نیتا ہوا کرتے تھے زرقاوی صاحب, تو انہوں نے ہی تب سے یہ کہا کہ ہمیں القاعدہ کی طرح کام نہیں کرنا ہے. ان کا کام ہے کہ پورے پشچمی دیشوں کے پرتی ایک طرح سے کڑا رویہ اور ایک سنی لشکر تیار کرا جائے جو الگ الگ دیشوں میں جا کر ویسٹرن فورسز کو فائٹ کرے. پر ان کی الگ تھی رنگنیتی, انہوں نے کہا نہیں, ہم لوکل جو سچویشن ہے اس کا استعمال کریں گے اور ایک اسلامک سول وار کریٹ کریں گے ہر ملک میں, یہاں ہمیں اپنی انفلوئنس یا طاقت بڑھانی ہوگی. اور عراق میں دیکھیں, پہلے اور دوسرے جو یدھ ہوئے پرشین گلف وار 1 اینڈ 2, اس سے وہ فریکچرڈ جو سوسائٹی ہوئی وہ بالکل آئیڈیل ایک طرح سے لوکیشن ان کے لیے ہو جاتا ہے کہ اس میں استعمال کریں گے. وہ جو ایتھنک ڈیوائیڈ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے وہ کوشش کریں گے کہ بالکل فیسپرس ٹینڈنسیز بڑھیں, اپنے آپ وائلنس بڑھے اور لوگ ایک دوسرے کو قتل عام کریں, اور اس میں یہ استعمال کریں گے اپنی طاقت بھی. تو اس طرح سے ان کی جو رننیتی ہے وہ باقی رننیتیوں سے الگ ہے, دوسرے ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے بھی الگ ہے اور دوسری اسٹیٹ فورسز سے تو خاص کر الگ ہے ہی. اسٹیٹ فورسز کو لا کے انترگت رہتے ہوئے کرنا پڑتا ہے کام.
تو یہ جو ساری ان کو جو ماڈرن ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, یہ ان کو مل رہی ہے, ملی ہے, یا انہوں نے کسی صورت قبضہ کیا ہے؟
نہیں, ظاہر ہے کہ ان کو مل رہی ہے اور پروڈکشن بنانے والے جو ہیں وہ ایک ہی ہیں, پر ان تک کیسے پہنچی اس کے رستے الگ الگ ہو سکتے ہیں. اب جیسے حال میں ہی دیکھیں کہ اسی بار ویکینڈ سے جب سے ان کا ایک نیا دور یدھ کا شروع ہوا ہے, انہوں نے ایک ملٹری بیس بھی اپنے قابو میں لیا ہے داعش نے.
جی,
تو ملٹری بیس میں جتنی ٹیکنالوجی ہے ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ میں آتی ہے وہ. تو اس طرح سے اس کے ان تک پہنچنے کے الگ الگ ذریعے ہوتے ہیں, اور ٹیکنالوجی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی ہے جو اسٹیٹ فورسز استعمال کر رہی ہیں, وہی ٹیکنالوجی ان کے پاس.
موصل پہ قبضے کے بعد پیسہ بھی بہت آ گیا.
ایسا, اور ان کے پاس اب تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیم پر کنٹرول ہے, حالانکہ کنٹروورسی ہے اس پہ تھوڑی سی.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو اس وقت ISIS یعنی داعش کی جو حکمت عملی ہے, جو اسٹریٹجی ہے, ملٹری سائنس میں کیا اس کو کوئی خاص نام دیا جاتا ہے؟
اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ گوریلا ٹیکٹکس کی طرح کی ایک ہے, پر گوریلا ٹیکٹکس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں اس طرح کا انپرڈکٹیبلٹی شاید اتنی زیادہ نہیں ہوتی. یہ کبھی تو بالکل شانت ہو جاتے ہیں, دو تین سپتاہ بالکل کچھ نہیں ہوتا ہے, اور پھر اچانک بھڑکتے ہیں یہ, اور سب طرح کی چیزیں استعمال. ابھی اسی دور میں پچھلے تین دن میں قریب 140 یا 50 لوگ کار بومز میں الگ الگ جگہ مارکیٹس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ بہت ہی الگ طرح کا ایک کہیں کہ ان کا فورس ہے اور ان کی رنلیتی ہے, طریقہ ہے.
لیکن یہ جو فورس ہے اور یہ
جس کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں, اس کی بھی شاید انتہا ایک طرح سے ہے یہ.
تو کیا اس نے جو ان کی اتنی بڑھتی ہوئی طاقت ہے جو نظر آ رہی ہے بظاہر, اس کو روکنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا؟
ابھی تک دیکھا گیا ہے کہ ٹیررزم کے اگینسٹ اسٹیٹ فورسز کو بہت مشکل ہوتی ہے, وہ دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ اس طرح کا جنون اسٹیٹ فورسز میں لانا بہت مشکل بات ہے, اور دوسرا یہ کہ اسٹیٹ فورسز کو بہت سی طریقے ہیں جس سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے, اور ان کو قانون کے دائرے میں رہنا پڑتا ہے. اور جبکہ ٹیررسٹ فورسز کو نہ تو آپ پہچان سکتے ہیں اور نہ ان کو کسی قانون کے دائرے میں رہنا پڑتا ہے. پر اس ماحول میں آپ دیکھیں کہ داعش کی جو بات ہم کر رہے ہیں, یہ تو اس کی بھی ایک طرح سے حد ہے.
آپ نے کہا کہ جو اسٹیٹ فورسز ہیں, یعنی جو ریاستی فورسز ہیں, ریاستی مشینری ہے, وہ اتنی, جیسے کہ آپ نے کہا, اتنی بروٹل نہیں ہو سکتی, اس حد تک نہیں جا سکتی جس تک یہ جا سکتے ہیں. تو پھر تو مطلب بڑی بے بسی سی نظر آتی ہے.
بے بسی اس لیے نظر آتی ہے کہ ہم اس کو امیجیٹ نظریے سے, امیجیٹ کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ ابھی دو سپتاہ تین مہینے تک ایک وائلنس چلے گا, پر اس وائلنس کو سسٹین کرنا بالکل پاسبل نہیں ہے. اس طرح کے وائلنس کو یا تو آپ دیکھیں گے کہ رک رک کے کیسے چلتا رہے گا, جو کیول اریٹنٹ یا نوئسنس میں تبدیل ہو جائے گا, کیونکہ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے, اور دھیرے دھیرے عوام اس سے دور رہنا چاہیں گے, اور پھر بعد میں اس کے اگینسٹ ریولٹ بھی کریں گے. اسٹیٹ فورسز اس لیے سروائیو کرتی ہیں کیونکہ وہ یہاں رہتی ہیں, وہاں کی جنتا عوام کو وہ پسند آتی ہیں, اور ان کے ہت میں وہ کام کرتی ہیں. اور یہ فورسز, اس طرح کی فورسز کیول دہشت گردی کریٹ کرتی ہیں, اور کچھ حد تک اپنے آپ کو بہت ہی ڈرانے والی فورس کی طرح سے پروجیکٹ کر سکتی ہیں, پر ان کا ٹکنا اور رہنا بالکل پاسبل نہیں ہے, کبھی بھی پاسبل نہیں ہوا ہے.
دہلی سے جے این یو کے ڈاکٹر سوان سنگھ. تو آخر فوری طور پر داعش کے خطرے سے کیسے نمٹا جائے؟ کیا امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں میں اس خطرے کی شدت کو محسوس کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہم نے پوچھا امریکہ میں ڈیلیور یونیورسٹی کے ڈاکٹر مقتدر خان سے.
دیکھیے, جب یہ شروع میں جب ان کا تھریٹ آئی تھی, تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ ISIS کو انڈرمائن کرنا بشار الاسد کو مضبوط کرنے کے برابر ہے سیریا میں, اور یہ امید کی گئی تھی کہ شاید ISIS اور بشار الاسد ایک دوسرے پر حملے کر کے ایک دوسرے کو کمزور کر لیں گے. لیکن اب صورتحال اتنی بری ہو گئی کہ ISIS بالکل مطلب کنٹرول کے باہر ہے, اور اگر عراق میں جب اگر امریکہ انٹروین کرتا تو شاید کچھ ہو سکتا تھا, لیکن وہاں پہ صرف یہ ملٹری ایڈوائزر بھیجائے ہیں 200, اور وہاں پہ اب جو صورتحال ہے کہ جو شیعہ ملیشیاز ہیں وہ ڈائریکٹلی ایران کے جنرلز کو رپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں ISIS سے لڑنے, اور ISIS کے اب بعض چند لوگ تو لبنان میں بھی گئے ہیں, اور سعودی عربیہ نے $1 بلین لبنان کی فوج کے لیے دیے ہیں تاکہ وہ لڑے. لیکن جب تک وہاں کے جو بڑے ملک ہیں, مثال کے طور پر ایران اور ترکی, اپنی ایئر فورس کا استعمال نہیں کریں گے ISIS کے خلاف, تو یہ پرابلم بڑھتی رہے گا.
جی, آپ نے ترکی کا ذکر کیا, تو ترکی تو نیٹو کا ایک ملک ہے, تو کیا امریکہ ترکی کے ذریعے عراق کے حالات پر قابو نہیں پانا چاہتا, یا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ ترکی وہی کچھ کر رہا ہے جو نیٹو اس خطے میں چاہتا ہے؟
دیکھیے, ترکی کے اور امریکہ کے تعلقات اب اتنے اچھے نہیں رہے جب سے اردوغان نے کچھ اوباما کے ساتھ جو کانورسیشنز ہوئے تھے اس کے بارے میں انہوں نے غلط رپورٹنگ کی میڈیا کی. جب سے اوباما نے اردوغان سے بالکل بات ہی نہیں کی, تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے, تو دوسری چیز یہ ہے کہ ترکی بیسیکلی یہ غزہ کے مسئلے پر، سیز فائر کے مسئلے پر انوالو ہیں، اور وہ اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے جب انکرا میں ڈیڑھ سال پہلے ان کی فورن منسٹری میں بات چیت کی تو وہ حزب اللہ جیسے گروپ سے بہت ڈرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں کہ آئسس خود شاید ترکی میں آپریٹ کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ کافی عراقی امیگرینٹس ترکی میں بسے ہوئے ہیں. لیکن پچھلے مہینے ایک شیعہ مسجد پر ایک بم پھٹا ترکی کے اندر، اور لوگوں کا شک ہے کہ یہ آئسس نے کیا. تو مطلب ترکی کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ایونچولی وہ ایکٹ کرے. ہو سکتا ہے الیکشن کے بعد، اس سنڈے کو پریزیڈنشل الیکشن ہے ترکی میں، اس کے بعد ترکی کی گورنمنٹ آئسس کی طرف توجہ دیے. پچھلے دو دن سے ترکش ایئر فورس جو ظاہری کمیونٹی ہے اور جو پہاڑوں پہ وہ آئسس سے بچ کر بھاگی ہے، ان کے لیے فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ ایئر ڈراپ کر رہے ہیں فوڈ. لیکن وائلنس مطلب نہ تو وہ کرڈش فوج کی مدد کر رہے ہیں نہ تو عراقیوں کی مدد کر رہے ہیں. فی الوقت
یہ تھے امریکہ سے ڈیلیور یونیورسٹی کے ڈاکٹر مقتدر خان. سیربین ابھی جا رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جانی یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سواناز.
سری لنکا نے پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے کھیل کے اختتام پر ایک وکٹ کے نقصان پر 99 رنز بنائے ہیں. پاکستان کی جانب سے جنید خان نے ایک وکٹ حاصل کی ہے. اس سے قبل جب پاکستان کی جانب سے یونس خان اور اسد شفیق نے 261 رنز 4 وکٹوں کے نقصان پر دوسرے دن کے کھیل کا آغاز کیا تو دونوں نے عمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے پانچویں وکٹ کی شراکت میں 137 رنز کا اضافہ کیا. 293 رنز کے مجموعی اسکور پر پانچویں وکٹ اس وقت گری جب اسد شفیق 75 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے. پاکستان نے 451 رنز بنا کر پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی تھی. سری لنکا کی جانب سے پریرا نے 5، رنگانا ہیرات نے 3 اور شمندہ ارنگا نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ادھر انگلینڈ اور بھارت کے درمیان چوتھا ٹیسٹ میچ بارش کی وجہ سے دیر سے شروع ہوا. بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. بھارت کی پہلی اننگز جاری ہے. انگلینڈ کی جانب سے سٹوٹ براڈ اور جیمز اینڈرسن نے 2-2 وکٹیں حاصل کی ہیں. اس سے قبل دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا تھا اور دوسرے ٹیسٹ میں بھارت نے انگلینڈ کو 95 رن سے شکست دی تھی. تیسرے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 266 رن سے شکست دے کر 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی تھی. ٹینس میں اینڈی مرے نے آسٹریلیا کے نک ریوز کو ٹورنٹو میں جاری راجرز کپ کے دوسرے راؤنڈ میں شکست دے دی ہے. تیسرے راؤنڈ میں ان کا مقابلہ فرانس کے رچرڈ گیسکے سے ہوگا. ادھر ہیدر واٹسن بھی مونٹریال راجرز کپ کے تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں. پیر کو ہونے والے اگلے راؤنڈ میں ان کا مقابلہ چیک کی ٹیریزا سمتکووا سے ہوگا. گولف کے مایا ناز کھلاڑی ٹائیگر ووڈ کا کہنا ہے کہ وہ یو ایس پی جی اے چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں. 38 سالہ امریکی کھلاڑی کمر کی تکلیف میں مبتلا تھے اور شبہ تھا کہ وہ اس سال کے آخری بڑے مارکے میں حصہ نہیں لے پائیں گے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز. سامعین، شاید آپ کو یاد ہو کہ آج سے تقریباً 24 برس قبل پاکستان میں فوجی عامر ضیاء الحق کے بعد بننے والی پہلی منتخب حکومت کو، جو بینظیر بھٹو کی حکومت تھی، اچانک ختم کر دیا گیا تھا. یہ اس پر روشنی ڈالیں گے آگے چل کر، لیکن یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ عبداللہ فاروق.
عراق میں عیسائی اقلیت کے سب سے بڑے قصبے قراقوش پر داعش کے عسکریت پسندوں نے قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد وہاں سے ہزاروں عیسائیوں نے ہنگامی نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ شمالی عراق میں کرد شہر کرکوک کے دو کار بم دھماکے ہوئے ہیں، جن میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ روس نے یورپی یونین سے خوراک کی درآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکہ نے روس پر اس کی یوکرین سے متعلق پالیسی کی وجہ سے پہلے ہی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ مصر کے مصالحت کار اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کے تیسرے اور آخری روز آج اس جنگ بندی میں توسیع کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ لائبیریا نے جان لیوا ایبولا وائرس پھیلنے کی وجہ سے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ اس وائرس سے اب تک 300 شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مزید 150 اس کا شکار ہیں۔ اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری افغانستان میں صدارتی انتخابات کے امیدواروں کے درمیان مذاکرات کے لیے افغانستان پہنچے ہیں۔
حالات حضرت کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے جان لیوا بیماری ایبولا کے بارے میں۔ ایبولا نامی وائرس کے پھیلنے سے جو خطرے سے بہت زیادہ پھیلے ہیں، اس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے افریقی ملک لائبیریا میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک دفعہ آپ کو پھر بتا دوں کہ ایبولا نامی وائرس کے پھیلنے کے خطرے سے نمٹنے کے لیے افریقی ملک لائبیریا میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس دوران یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ سعودی عرب میں ایک شخص کی ایبولا نامی اس وائرس سے موت واقع ہو گئی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے۔
لائبیریا میں ہنگامی صورتحال کے اعلان سے متعلق صدر سرلیف کا کہنا ہے کہ اس فوری اقدام کی اشد ضرورت تھی۔ کہہ رہی ہیں،
ایبولا کی ہلاکت انگیزی اور شدت کو روکنا اب کسی بھی سرکاری ادارے یا وزارت کی قانونی ذمہ داریوں کی حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ مرض کا تیزی سے پھیلنا اور اس کے نتائج بے چینی میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں، جو کہ سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کو متاثر کر رہی ہے اور ریاست کی بقا کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ لائبیریا کی حکومت اور عوام کو ریاست اور عوام کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے غیر معمولی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
لائبیریا کے مشرقی علاقے کیپ ماؤنٹ اور بومی، جہاں مہلک ایبولا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، کو فوج کے محاصرے میں دے دیا گیا ہے تاکہ اس وائرس کو دارالحکومت مونروویا میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ اس حکومتی فیصلے نے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ لائبیریا کے وزیر اطلاعات لوئس براؤن نے حکومت کی جانب سے لیے گئے ہنگامی اقدامات کے بارے میں بتایا۔
وائٹ شیلڈ کے نام سے خصوصی فورس قائم کی گئی ہے۔ یہ فورس جمعے کے روز سے اپنا کام شروع کر دے گی۔ اس کا کام متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنا ہے، اور ساتھ ہی ہم صحت کے عملے کا تحفظ یقینی بنانے اور ان کے کام میں ممکنہ حد تک کم دخل اندازی کی کوششیں بھی کر رہے ہیں۔
ادھر سعودی عرب میں زیر علاج متاثرہ مریض گزشتہ روز جدہ کے ہسپتال میں دم توڑ گیا، جبکہ اسپین پہنچنے والے متاثرہ ہسپانوی پادری اور نن کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ ان کی حالت کے بارے میں ہسپتال کے ترجمان کا کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نن کافی بہتر حالت میں ہے اور پادری کی حالت بھی سنبھل گئی ہے۔ ایبولا وائرس متاثرہ شخص کی جسمانی رطوبتوں کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پھیل سکتا ہے۔ اس سے ابتدا میں زکام جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور بعد میں آنکھوں اور مسوڑوں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر خون جاری ہو جانے سے اعضاء متاثر ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ٹام کیرنس 1972 میں ایبولا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اس تکلیف سے بخوبی آگاہ ہیں جس سے ایبولا سے متاثرہ مریض گزرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں،
ایک دن مجھے شدید بخار ہوا، بہت ہی تیز بخار، ساتھ ہی سر میں درد بھی، پورا جسم دکھنے لگا، تمام پٹھے اور جوڑ درد کرنے لگے اور پھر متلی، قے اور اسہال شروع ہو گئے، لیکن سب سے زیادہ برا زکام تھا، اتنا برا کہ آپ کبھی شاید ہی تصور کر سکیں۔
ایبولا وائرس نے مغربی افریقہ میں لائبیریا، گنی، سیرالیون اور نائجیریا کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق ایبولا وائرس متاثرہ علاقوں میں اب تک 932 جانیں لے چکا ہے۔ ہلاک ہونے والے متاثرہ افراد میں سے 282 کا تعلق لائبیریا سے ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کی رپورٹوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی معصومہ ملک۔ اور اب رخ کریں گے دہلی کا، جہاں بھارت اور پاکستان کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے پاک بھارت مشترکہ بزنس فورم کی ایک دو روزہ میٹنگ دلی میں ہو رہی ہے۔ اس میٹنگ میں شرکت کے لیے پاکستان کے تاجروں اور صنعت کاروں کا ایک بڑا وفد یہاں آیا ہے۔ ہمارے ساتھی شکیل اختر نے پاکستان کے معروف صنعت کار اور جوائنٹ فورم کے شریک چیئرمین یاور علی سے بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ اس فورم کی یہ چوتھی ملاقات ہے، کیا اس میں کوئی پیش رفت بھی ہو رہی ہے؟
جی، بہت پیش رفت ہوئی ہے اور ہم اس سے بہت سیٹسفائیڈ ہیں۔ اب ہم اس سٹیج پہ پہنچے کہ ہم گورنمنٹ کو اپنی ریکمنڈیشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے ہم نے جو تین میٹنگ کی ہیں وہ ہم نے پریپریٹری میٹنگ کی ہیں، اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی اگر جو ریکمنڈیشن دیں گے وہ دونوں ملکوں کے اور دونوں عوام کے فائدے کی ہوں گی۔
پاکستان میں ایک خدشہ اکثر یہ کئی حلقوں میں ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ ہندوستان سے بزنس اگر پاکستان شروع کرتا ہے تو پاکستان نقصان میں رہے گا، تو ان خدشات کو کس سطح پر آپ لوگ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں؟
دیکھیے، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اور بہت بڑی آبادی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ہماری ایک مارکیٹ ہے۔ اگر آپ کی آبادی 1 بلین سے زیادہ ہے تو ہم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مارکیٹ بن سکتی ہے، تو یہ ہماری ایک اپرچونیٹی ہے۔ اس میں جو مشکل ہے چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کچھ ایسے ٹریڈ کے بیریئرز لگے ہوئے ہیں جو کہ یہ ہمیں نہیں ہونے دے رہے، تو ہماری جو ٹاسک فورسز ہیں وہ اسی لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ ہم بیریئرز کس طرح ریموو کریں تاکہ دونوں طرف سے جو ٹریڈ ہے وہ فری فلو ہو اور آسان ہو جائے۔
اکثر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی سرحد پہ کوئی کشیدگی ہو گئی، اس کا اثر فوری طور پر تعلقات پر پڑتا ہے، تو کیا کوئی ایسا میکانزم بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بات چیت چلتی رہے اور یہ سب اس کے اثرات نہ ہونے پائیں؟
دیکھیں، اونچ نیچ ہماری دونوں ملکوں کے ریلیشن شپ میں رہتی ہے، مگر ہم نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپس میں جو بزنس والے ہیں ہماری میٹنگز کنٹینیو کریں گی، یہ ہماری چوتھی میٹنگ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم میٹنگ ویڈیو کانفرنسز پہ کر لیتے ہیں، اور ہماری امید ہے کہ ہم ایز اے بزنس لیڈرز اور ایز بزنس مین وی ول لیڈ دا وے کہ جو پولیٹیکل حالات ہیں وہ بھی اسی سے ایز ہوں۔ جب ایک دوسرے کے ملکوں میں انٹرسٹ پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو انٹرسٹ ہیں وہ پھر باقی چیزوں کو روک سکتے ہیں۔
یہ بتائیے کہ یہاں پر ایک نئی حکومت کا قیام ہوا ہے، پاکستان میں کس طرح کے تصورات ہیں بزنس حلقوں میں اور حکومتی سطح پر؟
ہم اس کو جی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دونوں ملکوں کے لیے بہت اچھی اور ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے۔ وہ اس لیے کہ دونوں جو لیڈر ہیں اس وقت، وہ دونوں پارٹیشن کے بعد کی پیدائش ہے ان کی، دونوں بہت پرو بزنس ہیں اور دونوں فیصلہ کن ہستیاں ہیں، تو یہ اور دونوں کا جو انٹرسٹ ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو ریلیشنز اور آلسو ہاؤ ٹو امپروو بزنس ریلیشن، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ موقع ہمیں گریب کرنا چاہیے، پکڑنا چاہیے اور اس کو جلدی آگے لے جانا چاہیے، کیونکہ یہ اس قسم کے جو اپرچونیٹیز ہیں یہ روز روز نہیں ہوتی۔
اچھا، یہاں بھارت میں ایک سوال جب بزنس اور تجارت کا آتا ہے، تجارتی تعلقات کا پاکستان سے، تو وہ ترجیحی درجہ دینے والی بات آتی ہے، موسٹ فیورڈ نیشن کا جو سوال ہے۔ جی ہاں،
وہ اکثر جس کو ہم نان ڈسکریمنیٹری مارکیٹ ایکسس کہتے ہیں، تو وہ آئی تھنک اس میں جو بہت سے جو کام ہیں آلریڈی دونوں حکومتوں نے کر لیے تھے، انتظار تھا کہ الیکشن ہو جائے تاکہ یہ تاثر نہ ہو کہ ہم ایک پارٹی کو یا دوسری پارٹی کو فیور کر رہے ہیں۔
یار صاحب، یہ بتائیں کہ یہ عام تاثر یہ ہے کہ جو جس طرح کی نوعیت ہے تجارتی رشتوں کی، وہ زیادہ تر بہت اوورویلمنگلی 80% کہتے ہیں کہ ہندوستان کے فیور میں ہے، تو اس میں کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے؟ پاکستان کے جو تجارتی برادری ہے، بزنس مین ہیں وہاں کے، ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے؟
یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ ہم پاکستان کو جو موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس ہے MFN، وہ 1996 سے ملا ہے۔ اگر آپ پچھلے 10 سال کا ٹریڈ بیلنس دیکھ لیں، 80% جو ایکسپورٹ ہے وہ انڈیا کے فیور میں ہے، پاکستان کے پاس تو صرف 20% ہے، اور جو مارکیٹ ہے وہ انڈیا میں ہے، اور اس کی دو تین بڑی سمپل وجہ ہے۔ ایک تو ہے کہ ہندوستان کی ایک بہت پروٹیکٹڈ مارکیٹ ہے، اور وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوجسٹکس ہیں ٹریڈ کی، مثلاً ہم جو ٹرک لے کے آتے ہیں واگا پہ، اس کو پہلے ہمیں انلوڈ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ سامان دوسری جگہ جا کے لوڈ، تو اسے ہماری کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو جو فائدہ ہے اور ہونا چاہیے اپنے نیبر کا، اپنے ہمسائے کا، وہ ہمیں پورا حاصل نہیں ہو رہا، جس کو ہم ٹاسک فورسز کے تھرو بیٹھ کے ان کو ریزالو کر رہے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کا اس میں فائدہ ہو سکے۔ اور تیسری چیز آئی تھنک جو ایک ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ بہت ضروری ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بائی لیٹرل ٹریڈ اگریمنٹ کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر دو ملک بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں تو وہ آسان ہے امپلیمنٹ کرنا بجائے کہ سات ملک سارک والے جو ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں.
پاکستان کے صنعت کار یاور علی دلی میں ہمارے ساتھ شکیل اختر سے بات کر رہے تھے. پاکستان کی کوہ پیما عامر مہدی پاکستان کی بلند ترین چوٹی کیٹو سر کرنے والے پہلے پاکستانی بننا چاہتے تھے مگر وہ ایسا نہ کر سکے. بی بی سی اردو کے نمائندے شازیب جیلانی نے عامر مہدی کے خاندان سے رابطہ کیا اور کیٹو سر کرنے کی کہانی ان کی زبانی سنی.
وادی حنزہ میں شارہ قراقرم کی دائیں طرف پہاڑوں کے بیچ حسن آباد نامی ایک گاؤں ہے. کسی زمانے میں یہاں اپنے دور کا ایک بہترین کوہ پیما رہتا تھا. نام تھا اس کا امیر مہدی. ریاست کے زمانے میں انہیں یہاں کا نمبردار مقرر کیا گیا. آج ان کے صاحبزادے سلطان علی یہاں کے نمبردار ہیں.
مہدی خان کا یہ خیال تھا کہ میں بھی اوپر جاؤں کیٹو پیک پر پاکستان کی نمائندگی کروں. تو اس وقت یہ ہمارے یہاں ہنزہ میں میر جمل خان اس وقت راجیہ کے حکومت ہوتی تھی. تو اس وقت یہ ان کے لیڈر آیا تھا, آ کر میر صاحب کے دربار سے بندے مانگ لیے. تو ان کو چون کے ہنزہ کے 10 بندے ہائی پورٹر میں ان کو دے دیا گیا.
کیونکہ 53 میں انہوں نے ننگا پربت کیا تھا.
جی ننگا پربت گیا تھا, اس میں اچھا کام کیا تھا, تو اس لیے اس کو پہلے نمبر پر چنا گیا جی کے K2 کے لیے 1954 میں. ہمارا ہنزہ والوں کی ایک ایسا عادت ہے کہ ان کے ساتھ ہیلپ کرنا, ساتھ دینا کر کے پھر آخر ٹاپ تک گئے.
تو یہ بتائیں کہ باقی پورٹر جو ہیں انہوں نے ایک مرحلے پہ جواب دے دیا کہ ہم نہیں جائیں گے.
نہیں جائیں گے,
لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا.
انہوں نے جواب نہیں دیا بلکہ ان کے ساتھ والوں کو منایا, منا کے ساتھ لے جا کر ان کے مشن کو کامیاب کرایا.
کیوں وہ یہ کام کیوں کرنا چاہتے تھے؟
بس یہ شوق تھا کہ اس نے کہا جی کہ وہ جب میر صاحب کے دربار سے ہمیں چن کر لے گئے تو واپس آ کر ہم عوام یا میر صاحب کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے.
تو ہمیں عزت کا خیال,
عزت کے خیال.
لیکن کیٹو کے پہاڑ پر ان کے ساتھ دھوکا ہوا. وہ 8,000 میٹر چڑھ کر اطالوی کوہ پیماؤں کے لیے آکسیجن سلنڈر لے گئے جس کے بغیر چوٹی سر کرنا ممکن نہ ہوتا. لیکن جس ٹیم کی کامیابی کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل گئے وہ چوٹی سر کرنے کا اعزاز اکیلے ہی حاصل کرنا چاہتے تھے, اور اس کے لیے انہوں نے مہدی کی پرواہ نہ کی اور انہیں رات کی سخت سردی میں بے آسرا چھوڑ دیا.
انہوں نے یہ بتایا سر کہ جب لاسٹ پیک پر گئے کیا نا کیٹو پر, تو وہاں گئے تو رات ہو گئی. اس کے ساتھ ایک اور ساتھی تھا, تو رات کو وہاں ایسا ہوا وہاں اڑا کر لے جاتے ہیں, لیکن وہاں اس برف کے اندر کھود کے کھڑا بنا کے وہاں رات گزارے. جب رات گزارے تو اس ٹھنڈی کی وجہ سے اس کے پاؤں جل گئے, جل گئے اس وقت کالے کالے ہو گئے. تو جب واپس آئے کوئی 2-3 کیمپ یا لاس تک آ گئے تو وہ ماس گر گیا, گوشت گر گیا. ہاسپٹل میں لائے پنڈی CMH میں, اس کے پاؤں کے دونوں پاؤں کے 10 کے 10 انگلیاں کاٹی گئیں. تو کافی وقت ہمارا گھر میں مجبور تھا, چل نہیں سکتا تھا, کوئی کام نہیں کر سکتا تھا, تو کافی وقت مجبوری کی حالت میں گھر میں بیٹھا رہا.
مہدی کو اس بات کا دکھ اور افسوس ساری زندگی رہا. چوٹی سر کرنے والے اطالوی کوہ پیماؤں کو دنیا میں شہرت ملی لیکن مہدی کی قربانی بھلا دی گئی. آپ کی جب ان سے بات ہوتی تھی
جی
تو انہوں نے کبھی دکھ کا اظہار کیا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوا؟
بالکل, میرے والد صاحب کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ کے جو بناتی تھا, جو میرے ساتھ گیا ہے سلنڈر اٹھایا ہے وہاں تک گئے ہیں, تو اس نے مجھے ساتھ بہت دے دیا. لیکن نام ہو گیا کمپیونوں اور لچا دینی کی, لیکن مہدی خان اور بناتی کا کوئی نام یہاں ذکر نہیں آیا.
اچھا,
کون پوچھے؟ اس وقت اندھیرا وقت تھا, آج سے 60 سال پہلے.
تو کسی نے کچھ کیا نہیں پھر ان کے لیے؟
کچھ بھی نہیں کیا. اس وقت کے زمانے میں پاکستان کے ایوب خان صاحب تھا, اس نے ہمارا میر صاحب تھا میر جمال خان کو کہا کہ جس کو کچھ عہدہ دے دو. تو وہ اس وقت کے زمانے میں یہ تھا کہ نمبرداری دے دیا. تو اس سے کچھ نہیں بنا, وہاں سے کچھ انکم یا کچھ ایسا ذریعہ نہیں تھا. نہ اٹالین حکومت نہ پاکستان حکومت نے اس کے ساتھ کوئی ساتھ نہیں دیا. آخر آ کر گھر میں مجبور ہو گئے, اس کے اپنے چائے پانی کے خرچے کے لیے بھی مجبور ہو گئے.
اپنی زندگی میں امیر مہدی نے نہ کبھی انصاف کا مطالبہ کیا نہ ہی کسی نے انہیں انصاف دیا, اور وہ اپنا درد اپنے دل میں لیے سن 1999 میں اس دنیا سے چل بسے.
اب آپ کی کیا خواہش ہے؟ اب تو ان کی وفات کو بھی اتنا ٹائم ہو گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب بھی K2 کی بات ہوتی ہے, اور ظاہر ہے اس کے بعد مختلف پاکستانیوں نے K2 کو سر کیا ہے, آپ جب یہ خبر دیکھتے ہیں K2 کے بارے میں تو آپ کو اندر دل میں کیا محسوس ہوتا ہے؟
یہ جناب پیچھے 50 سالگرہ بنایا گیا, ابھی ان دنوں میں 60 سال کے سالگرہ بنا رہے ہیں. تو جب سالگرہ یہ بنا رہے ہیں تو کس چیز کا بنا رہے ہیں, جب کون گئے تھے کون نہیں گئے تھے؟ تو ابھی جو نئے جو اس وقت ینگ جنریشن جو گئے ہوئے ہیں ان کے تو بات تو نہیں ہے, جو بات ہے جو 1954 میں جو گئے ہوئے ہیں ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے یہاں تکلیف دیکھا ہے. اس وقت کوئی نظام نہیں تھا, آنا جانا کھانا پینا ہر قسم کے اٹھنا بیٹھنے میں تکلیف کو گزار کر وہ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اصل سرگرمی تو ان کی تھی, لیکن جنہوں نے تکلیف دے وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود آج ان کا نام نہیں ہے, ان کے کوئی مشورت ہے ہی نہیں, ان کی بات ہی نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ سالگرہ کی اس کی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا سالگرہ ہے, کس چیز کا سالگرہ مناتے ہیں. 1954 میں جو لوگ گئے ہوتے بات تو ان کی ذکر کرنا چاہیے.
یہ تھے پاکستانی کو پہما عامر مہدی کے بیٹے سلطان مہدی, جو ہمارے نمائندے شازیب جیلانی سے بات کر رہے تھے.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے. سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیروین اور جہانما سنا کیجیے.
چین نے پاکستان میں بجلی کے بحران پر قابو پانے کے لیے آئندہ 4 برس کے دوران ملک میں 10,000 میگاواٹ سے زیادہ کے بجلی گھروں کی تعمیر کو ترجیحی بنیادوں پر مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. تاہم بعض ماہرین کے مطابق چین کے تعاون سے شروع کیے گئے یہ تمام منصوبے 4 برس میں مکمل کرنا ممکن نہیں ہوگا. وزیراعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق چینی حکومت 2018 تک کل 10,400 میگاواٹ کے 14 بجلی گھر مکمل کرنے میں حکومت پاکستان کی مدد کرے گی. اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین کی مدد سے ان بجلی گھروں پر تعمیر کا کام فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا اور 2018 تک یہ پیداوار بھی شروع کر دیں گے. یہ اس خبر کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com حاضر ہیں. اور ہم اپنی دوسری خبر کا ذکر کرتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے وفود نے وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی ہے اور ان سے اسلام آباد میں فوج طلب کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کے گھر کے باہر سے پولیس کا محاصرہ ختم کرنے کے سلسلے میں بات چیت کی ہے. سیاسی جماعتوں نے ملک میں پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال کے تناظر میں آل پارٹی کانفرنس بلانے کی تجویز بھی دی ہے انہیں. اسلام آباد سے شہزاد ملک تفصیلات کے ساتھ.
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے وزیراعظم کے مستعفی ہونے اور قبل از وقت انتخابات کروانے کے مطالبے کے بعد وزیراعظم میاں نواز شریف سے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور وفود کی ملاقاتوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا. وزیراعظم اور ان کی کابینہ کے اہم ارکان کے ساتھ ملاقات کرنے والوں میں پاکستان پیپلز پارٹی, نیشنل پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی کے وفود شامل ہیں. ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کا کہنا تھا کہ منتخب جمہوری حکومت کو جمہوری طریقے ہی اپنانے چاہیے. عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما غلام احمد بلور کا کہنا تھا کہ انقلاب یا لانگ مارچ کی نوبت ان ملکوں میں آتی ہے جہاں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہ ہو.
کہتے ہیں کہ جو بات بھی کرنی ہے پارلیمنٹ کے اندر کرو, اس ملک میں آئین ہے. یہ وہ لانگ مارچ اور انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں کے حکومت تک تبدیلی کا طریقہ کار نہیں ہوتا, جیسے چین میں نہیں تھا, جیسے مصر میں 30 سال تک آدمی بیٹھا رہا, یہاں تو 5 سال کے بعد چینج ہوئے گی. تو پھر آپ کیسا انقلاب چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں اس سب کو اس سب کو لپیٹ دیں، اس سب کو ختم کر دیں اور آپ کو نیا کوئی انقلاب، انقلاب تو یہی ہے کہ ہم نے یہاں جمہوریت، اس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔
ادھر اسلام آباد کے ضلعی انتظامیہ نے 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاجی دھرنے کی کال پر شہر کی طرف جانے والے راستوں کو سیل کرنے کے لیے کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے جلسے کے انعقاد کے لیے انتظامیہ کو ابھی تک کوئی تحریری درخواست نہیں دی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب ذکر کریں گے اس کا کہ پاکستان میں جب بھی فوج اور کسی بھی منتخب حکومت کے درمیان کشیدہ تعلقات کی خبریں شروع ہوتی ہیں تو پھر کچھ صحافی اور تجزیہ کار منتخب حکومت کے دن گننے شروع کر دیتے ہیں۔ اگست 1990 کو اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی حکومت کو بدعنوانی کے الزامات کی بنیاد پر ختم کر دیا تھا۔ اس وقت یعنی 24 برس قبل ایسے کسی ممکنہ اقدام کی خبریں تو کئی ہفتوں سے گردش کر رہی تھیں، لیکن جس دن حکومت برطرف ہوئی اسی صبح انگریزی روزنامے دی نیشن نے یہ خبر شائع کی کہ حکومت آج ہی جا رہی ہے۔ یہ خبر اخبار کے ایڈیٹر عارف نظامی کی تھی۔ سنیے امبر خیری سے ان کی گفتگو۔
مجھے یاد یہی ہے کہ آج بینظیر کی حکومت ختم ہو جائے گی، یہ لبے لباب تھا اس کا۔
اور پھر کیا ہوا یہ اس دن کا، اگر آپ کو یاد ہو کہ کب پتہ چلا؟
مجھے یاد ہے کہ آئی واز انڈر گریو پریشر،
اچھا
کہ یہ اتنی بڑی بات میں نے لکھتی ہے تو یہ غلط ثابت ہو۔ بینظیر سے میرے ذاتی بہت اچھے تعلقات تھے اور آخر وقت تک رہے ہیں۔ تھنک اس دن، یعنی جو میرے لیے حیران کن بات تھی کہ یہ خبر اتنی ہی بڑی خبر تھی محترمہ کے لیے جتنی کہ میرے لیے، کیونکہ انہوں نے مجھے خود تو فون نہیں کیا، لیکن ان کے وزراء جو ہیں ان نے مجھے فون کر کے، مثلاً ایک افتخار گیلانی صاحب تھے لا منسٹر تھے، ان کا فون آیا مجھے کہ بھئی یہ کہاں سے آئی آپ خبر، یہ کدھر لے آئے، ایسی تو بات نہیں ہے کوئی۔ پھر انہوں نے ہیپی منوالا کے خاص امرتسری ہوتے تھے ان کے، بے نظیر کے منسٹر ایٹ لارج تھے یا کچھ تھے، ان کو بھیجا۔ ان کے غلام اساق سے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو انہوں نے غلام اساق صاحب کے پاس بھیجا۔ تو غلام اساق صاحب نے کہا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ آن کانسٹیٹیوشن۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک تو کانسٹیٹیوشنلی ڈسمس کر رہے تھے۔ پھر مجھے طارق رحیم صاحب کا فون آیا کہ میں پرائم منسٹر آپ سے بول رہا ہوں، غالباً ایسے بیٹھے ہوں گے بے نظیر، کہنے لگے آپ سورس بتائیں۔ کہ میں دیکھیں طارق صاحب، یہ کو دوپہر کے تھے 2 بجے، اف آئی واز ان یور پلیس میں اس خبر کا سورس نہیں بتا کروں گا، میں اپنی حکومت بچانے کی کوشش کروں گا۔
کتنے بجے یہ ہوا پھر یہ ان کی ڈسمسل، اور پھر وہ تھوڑا سا آپ کو یاد ہے کس طرح اعلان ہوا پبلکلی؟
میرے خیال سے شام تک ان کی گورنمنٹ ارلی، بلکہ دوپہر تک فارغ ہو گئی تھی۔ پہلے یہ آرمی چیف ڈائریکٹلی کرتے تھے، پھر آرٹیکل 52 بھی آیا، اس کے ذریعے انہوں نے بے نظیر کو بھی سیک کیا، نواز شریف کو بھی سیک کیا۔
اچھا یہ بتائیں، آپ نے کافی سالوں سے یہ سارا جو کشیدگی ایک رہتی ہے پارلیمانی حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وہ دیکھا ہے۔ سن 88 کے بعد سے کوئی 5 منتخب حکومتیں ختم کر دی گئی ہیں اسی طرح سے، اور طریقہ کار بھی آپ نے بیان کیا کہ پہلے ڈائریکٹلی ہوا، پھر صدر کے تھرو ہوا، کانسٹیٹیوشنل اس کا ایک شکل دے دی گئی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سے اب تک کیا تبدیلی آئی ہے اس ریلیشن شپ میں اور اس عمل میں؟
یہ ایک تو مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ جو پولیٹیشنز ہیں، یہ جو عام طور پہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کہ یہ کرپٹ ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں۔ بے نظیر کے معاملے میں تو یہ تھا کہ جی ان کی خوب الوطنی، یہ کارڈ بھی یوز ہوا کہ جی راجیو گاندھی آیا، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، کشمیر کے نام کو سڑک تھی وہاں سے بورڈ ہٹا دیا گیا، یہ بھی پھر اس قسم کی ڈس انفارمیشن۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ تو، یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ موجود ہے۔ اور یہ تعلقات کار اس میں اب چکن اینڈ ایگ والی اسٹوری ہے کہ جی یہ سویلینز جو ہیں یہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ فوج آ جاتی ہے، فوج ایسے حالات پیدا کروا دیتی ہے جس کے بعد وہ ٹیک اوور کر لیں۔ یہ کھیل جو ہے چلتا آ رہا ہے پاکستان میں، زیادہ تر فوج نے حکومت کی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ اب اس کے بعد پہلی دفعہ جو ٹرم پوری کی وہ آصف زرداری صاحب نے کی، اپنی جو پچھلی ہے پاکستان کی تاریخ میں،
لیکن ان کو بھی بڑا محدود کر دیا گیا اس حکومت
جی۔ میں یہ عرض کرنے لگا ہوں وہ بھی اس لیے انہوں نے پوری کی کہ انہوں نے پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس جو ہے وہ اختیار کیا۔ ان کی مہارت یہی تھی کہ ایک تو انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ نواز شریف کے تجربے کے بعد کہ آرٹیکل 58(2) بھی ختم ہونے کے باوجود صدر جو ہے وہ پھر بھی استعمال ہو سکتا ہے ڈسمس کرنے کے لیے انکمبنٹ کو. اس لیے یہ جو ساری صورت حال ہے اس میں فوج جو ہے وہ اس سے متعدد تو رہنے کی ضرورت ہے ان کو. لیکن جو موجودہ تناظر میں زرداری صاحب نے اسی لیے صدارتی جو منصب ہے خود لے لیا, ایک تو انہوں نے اس طرح 5 سال کے لیے انشورنس پالیسی لے لی, دوسرے جب وہ کرائسس کو ہوتا تھا یا ہو رہا ہوتا تھا وہ وڈرا کر جاتا تھا, اسٹریٹجائز کیا ہوتا کہ جی یہ ہم نے نہیں لڑنا فوج سے. لیکن دوسری طرف یہ بھی تبدیلی آئی ہے کہ میرے خیال سے ایک نیا ڈاکٹرن فوج میں بھی آیا ہے, آپ کینی ڈاکٹرن کہہ سکتے ہیں اس کو.
آپ سمجھتے ہیں یہ ایسا ہے؟
جی, آئی ڈونٹ نو ویدر ہاؤ مچ اٹ از ان پلیس, لیکن اس قسم کی سوچ کہ یار اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کے ذریعے جو وارننگ ہے ان کو دے دو, پریشر پڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی سچویشن قائم رکھو, چاہے وہ میمو گیٹ ہو چاہے وہ کوئی اور ایشو ہو, کیپ دا گورنمنٹ آن ٹینٹر روکس. اور گورنمنٹ اگر کشمیر, انڈیا, امریکہ ان باروں میں ہماری بات مانتی ہے, اگر ہمیں پیسے چاہیے وہ بھی دے دیتی ہے, تیسرے اگر ہمیں ایکسٹینشن چاہیے تو وہ بھی ہم لے سکتے ہیں.
صحیح.
میری یوسف گلانی سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کچھ بات کر رہے تھے, میں نے کہا کہ پھر آپ نے کیانی صاحب کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ تو کہنے لگے میں نے دی نہیں ہے, انہوں نے لے لی.
اچھا.
تو میں نے پوچھا کس نے لے لی؟ تو اس نے کندھے کی طرف اس طرح اشارہ کیا کہ جی انہوں نے لے لی. تو واٹ آر مائی پوائنٹ از کہ اب وہ غالباً میرا اندازہ ہے کہ ان کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ ہم پاکستان کو جو گورن کرنا جو ہے یہ کوئی پھولوں کی سجنی, اس میں گالیاں ہی پڑتی ہیں, مشرف صاحب کو بھی پڑی, جو بھی گیا ضیاء اللہ کو ویسے کیا. تو بہتر یہ ہے کہ پیچھے سے بیٹھ کے اپنی بات منواتے رہو بجائے کہ آپ اوورٹلی ٹیک اوور کرو.
آپ نے کہا کہ اب آرمی ٹیک اوور سے زیادہ اپنی بات منوا لیتے ہیں, اور پہلے ٹیک اوور کے لیے حالات بنوا دیتے تھے کسی طرح سے, اس میں میڈیا بھی استعمال ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کی جو صورتحال ہے اس میں میڈیا کتنا کچھ استعمال ہو رہا ہے؟
دیکھیں جی, پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ وہ بنوا لیتے ہیں اپنی بات فوج والے, نواز شریف صاحب جب آئے ہیں تو ان کو یہ بڑی ہی ایک قسم کی قلق ہے کہ فوج نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. جنرل وحید نے ان کو دھوکہ دیا, ان کی حکومت خراب کرا دی, اور کہ جی ہم نئے الیکشن کرا دیتے ہیں اور غلام صاحب کو بھی فارغ کر دیتے ہیں, اور پھر بے نظیر کو لے آئے. پھر جو مشرف کا تو ہیومیلیشن ہوئی ہے اس کو وہ بھولے نہیں. نتیجتاً وہ آئے تو انہوں نے بڑی ہی کچھ کوششیں کیں, نیم بھی اور کچھ ادروائز بھی, کہ جی وی آر روئنگ دی سویلینز ہیں, ہمارا الیکٹ ہوئے ہیں. تو ان کا ان لائک زرداری جو پہلے ہی بھانپ کے بیگ گرے لگا لیتے تھے, ان کا ایک کلیش ہو گیا ود ان اے فیو منتھس ود دی تین ایشوز پہ.
جی.
ایک مشرف والا ایشو پہ, دوسرا جیو کے مسئلے پہ, اور تیسرا جو سب سے کلیدی مسئلہ اختلاف کا باعث تھا وہ یہ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے جن کو بہت لمبا کھینچا گیا.
تو صحافیوں اور صحافت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, آج کل کی جو صورتحال ہے وہ 90s کی دہائی سے بہتر ہے یا بدتر ہے؟
نہیں, یقیناً بہتر ہے
صحافتی اقدار کے لحاظ سے,
ایک لحاظ سے کہ سب
معیار کے لحاظ سے
اوپینین جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ کوئی آزادی کے اور جدوجہد کے کوئی ایسے اعلیٰ عرفہ ماڈل سامنے ہیں, پی ایف یو جو ہے بٹ کے رہ گئی ہے, وہ کچھ اسٹینڈ نہیں لیتے. اسی طریقے سے جو اخباری مالکان ہیں وہ بھی بس حکومت سے اشتہار وغیرہ اس قسم کی چیزیں اٹھنا چاہتے ہیں. پیمرا بالکل بے باس ہے, پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن, پھر یہ کہ دو چار جو بڑے اخبار ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان آرگنائزیشنس میں. تو اوور آل نہ تو کوئی اعلیٰ پروفیشنل معیار کوئی بھی سامنے آیا, یہ ٹاک شوز جو ہیں یہ کوئی معیار تو نہیں ہے, نہ ہی کو آزادی کی اس طرح مینیفیسٹیشن ہوئی ہے جیسے ہونی چاہیے. بہرحال اگر آپ کہیں کہ یہ جیسا بھی ہے پابند صحافت سے ایسی صحافت پھر بھی بائی ڈیفینیشن بہتر ہے.
انگریزی روزنامے دی نیشن
کے ایڈیٹر عارف نظامی کی گفتگو آپ سن رہی تھیں. یہ گفتگو ہم نے کل یعنی 6 اگست کو ریکارڈ کی تھی. 1990 میں اسی دن بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں ہنیا علی. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے اسرار الحق اور کارلا وینڈر کیمپ نے. ماہ پارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ.
عراق میں عیسائی اقلیت کے سب سے بڑے قصبے قرقوش پر داعش کے عسکریت پسندوں نے قبضہ کر لیا ہے, جس کے بعد وہاں سے ہزاروں عیسائیوں نے ہنگامی نقل مکانی شروع کر دی ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری افغانستان میں صدارتی انتخابات کے امیدواروں کے درمیان مذاکرات کے لیے افغانستان پہنچے ہیں. وہ دونوں فریقین عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی سے ملاقاتیں کریں گے. روس نے یورپی یونین سے خوراک کی درآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے. امریکہ نے روس پر اس کی یوکرین سے متعلق پالیسی کی وجہ سے پہلے ہی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں. مصر کے مصالحت کار اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ بندی کے تیسرے اور آخری روز اس جنگ بندی میں توسیع کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں. لائبیریا نے جان لیوا ایبولا وائرس پھیلنے کی وجہ سے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے, اور گوگل کا کہنا ہے کہ اب وہ صرف ان ویب سائٹس کو اپنی تلاش کے نتائج میں ترجیح دے گا جن پر HTTPS پروٹوکول لاگو ہو. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.